هذا هو، نصلي ونسلم على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون. صدق الله العظيم. حاضرين محترم، قرآن مجید کی دو آیتیں تلاوت کی گئی ہیں، اس میں دو چیزیں بیان کی گئی ہیں، ایک تو یہ کہ آدمی پر جب کوئی مصیبت آئے، پریشانی آئے، تو اسے صبر کے ذریعے سے اللہ سے مدد مانگنی چاہیے، اور دوسری چیز نماز کے ذریعے سے مدد مانگنی چاہیے، یعنی دو کام کر کے اللہ تعالی سے مدد طلب کرے، ایک تو یہ کہ صبر کرے اور دوسرا یہ کہ نماز میں مشغول ہو جائے، اور نماز کے بارے میں یہ کہا گیا کہ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، نماز بہت ہی بھاری ہے مگر ان لوگوں پر جو خشوع کرنے والے، خاشعین پر نماز کی ادائیگی بہت ہلکی، لیکن جو خاشعین نہیں ہیں ان پر نماز بہت بھاری بوجھ ہے، یعنی نماز پڑھنا ان کو بڑا بوجھ معلوم ہوتا ہے. اور آگے خاشعین کون لوگ ہیں، اگلی آیت میں اس کو فرمایا، الذین یظنون انہم ملاقو ربہم، خاشعین وہ لوگ ہیں جو اللہ تعالی سے ملاقات کا یقین رکھتے ہیں کہ ایک دن اللہ سے ملنا ہے ہمیں، اور وانہم الیہ راجعون، اس بات کا بھی یقین رکھتے ہیں کہ ہم نے لوٹ کر اللہ کی طرف جانا ہے. تو گویا خاشعین وہ ہیں جو استحضار رکھتے ہیں آخرت کا بھی اور اللہ رب العزت سے ملاقات کا. نماز میں خشوع کا ہونا، یہ مشہور لفظ ہے اور مشہور بات ہے، عام طور پر لوگوں کی زبان پر رہتی ہے کہ صاحب نماز میں خشوع باقی نہیں رہا، یا بعض لوگ کہتے ہیں کہ نماز خشوع اور خشوع سے پڑھنی چاہیے، دو لفظ ادا کرتے ہیں. خضوع کا تعلق انسان کے اعضا سے ہے، ظاہری اعضا سے، کہ نماز کو اس طریقے پر ادا کرنا جس طریقے پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا کیا، اور آپ نے اس کے ادا کرنے کا حکم دیا کہ تکبیر تحریمہ کہتے وقت ہاتھ کہاں ہونے چاہیے، جب قیام ہو تو قیام کی حالت میں ہاتھ کس طرح ہوں، رکوع کی حالت میں رکوع کس طرح ہو اور ہمارے ہاتھ کس طرح، انگلیاں کس طرح ہوں، سجدے کی حالت میں ہمارے ہاتھ کس طرح ہوں اور انگلیاں کھلی ہوں یا بند ہوں، یا اسی طریقے سے جب ہم تشہد میں بیٹھیں تو کس طرح سے بیٹھیں، یہ سارے جو کام ہیں یعنی اعضا سے متعلق، ان کی ادائیگی سنت کے مطابق ہو تو یہ اس کو خضوع کہیں گے. اور خشوع کا تعلق دل سے ہوتا ہے، کہ دل بھی ہمارا متوجہ ہو سارا کا سارا اللہ کی طرف، یہ نہ ہو کہ دل میں مختلف خیالات آ رہے ہیں، سوچو بچار کر رہے ہیں، خیالات کا آنا تو پھر بھی اتنا وہ نہیں ہے، لیکن جان بوجھ کر کوئی بات نماز میں سوچی جا رہی ہے، تو نماز میں یکسوئی نہیں، تو یہ خشوع کے خلاف. حدیث میں آتا ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ دنیا میں سب سے پہلی چیز جو اٹھائی جائے گی وہ نماز کا خشوع ہے، کہ نماز کے اندر خشوع باقی نہیں رہے گا. ہم غور کریں اپنی نمازوں میں، اپنی نمازوں کے بارے میں، کہ ہم جو نماز پڑھتے ہیں اس میں کتنا اللہ تعالی کی طرف دھیان دیتا ہے، اور کتنا دھیان ہمارا دنیاوی امور کی طرف رہتا ہے. دکان چھوڑ کے آئے تو دکان کی طرف دھیان, فیکٹری چھوڑ کے آئے تو فیکٹری کی طرف دھیان ہے, گھر میں کوئی کام ہو رہا ہے اور ہم نماز پڑھنے آ گئے تو اب نماز پڑھ رہے ہیں لیکن دھیان اسی طرف لگا ہوا ہے کہ پتہ نہیں وہاں کیا ہو رہا ہوگا, کام بھی ہو رہا ہوگا کہ نہیں ہو رہا ہوگا. کسی سے لین دین کا معاملہ ہے تو اب نماز میں سوچ رہے ہیں کہ بھائی کیا اس سے بات کی جائے, کس طریقے سے لین دین ہو. کسی پلاٹ کا مکان کا سودا ہونے والا ہے اور وہ نماز میں اس کی ترتیب بن رہی ہے کیا کروں گا پہلے میں. کوئی نیا کاروبار کھولنا چاہتا ہے اور اس کے خیالات جو ہے وہ سارے نماز میں پیدا ہو رہے ہیں. تو آج ہماری نماز مجموعہ بن گئی ہے ان تمام خیالات کا اور افکار کا. اور بہت سے لوگوں کو یہ بات کہتے سنیے کہ صاحب نماز میں خیالات بہت آتے ہیں, وساوس بہت آتے ہیں, اس کا علاج کیا ہے؟ تو بات یہ ہے کہ نماز میں خشوع پیدا ہو جائے, خیالات ہمارے صحیح ہو جائیں, تو یہ تو بات کی بات ہے. نماز سے پہلے کی بات چیزیں ایسی ہیں جن کو آپ نماز کی تمہید کہہ سکتے ہیں, پہلے ہمیں ان کی طرف متوجہ ہونا پڑے گا. اس کی ابتدا ہوتی ہے سب سے پہلے نجاست, استنجا وغیرہ کرنے سے. کہ آدمی استنجا کرتا ہے تو اچھی طرح سے پاک صاف ہو جائے. بعض لوگوں کو قطرے کی بیماری ہے, ابھی انہیں اس بات کا یقین نہیں ہے کہ قطرے بند ہو گئے اور اس کے بعد وہ ویسے ہی اٹھ کے کھڑے ہو گئے. اب نماز کے اندر خیالات تو آئیں گے پھر, کیونکہ یہ وساوس پیدا ہوتے ہیں ناپاکی سے. ایک جگہ منع کیا گیا اس بات سے کہ آدمی غسل خانے میں پیشاب کرے, کیونکہ جب غسل خانے میں پیشاب کرتا ہے اور وہیں پر نہا بھی رہا ہے تو دل میں وسوسے پیدا ہوں گے, خیالات آئیں گے کہ ایسا تو نہیں کہ میرے چھینٹے لگ گئے ہوں کپڑوں پر یا جسم پر. تو بعض لوگوں کو وہم کی بیماری بھی یہیں سے پیدا ہوتی ہے. تو اس کی سب سے پہلی سیڑھی یہ ہے کہ آدمی نجاست سے پاک صاف اچھی طرح سے ہو جائے. پیشاب پخانہ اگر کیا ہے تو اس میں اچھی طریقے سے جب اس کا یقین ہو جائے کہ بھائی قطرے وغیرہ اب نہیں آئیں گے تو پھر آدمی اب اس طرح سے مکمل کر لیا. اس کے بعد پھر دوسرا نمبر ہے طہارت کا, وضو کرے. وضو بھی اس طریقے پر کرے جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا. قبلہ رخ ہو کر اگر کرے, آداب میں سے ہے یہ تو بہتر بات ہے. اب اگر جگہ نہیں ہے وضو خانے میں یا اس کی ترتیب اس طرح سے ہے کہ وضو قبلہ رخ ہو کر نہیں کیا جا سکتا تو پھر ٹھیک ہے, جہاں بھی کر لے کوئی گناہ نہیں ہے. لیکن اگر امکان ہو, ممکن ہو صورت, تو قبلہ رخ ہو کے کرے, اونچی جگہ پر بیٹھے. اسی طریقے سے بسم اللہ سے شروع کرے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بکثرت جو ہے وہ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ یہ پڑھا کرتے تھے, اس کلمے کو پڑھتا رہے. اسی طریقے سے درمیان میں جو ہے کچھ دعائیں ہیں ان کو آدمی پڑھ لے. اور ایسے ہی آخر کے اندر اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین یہ دعا بھی آپ وضو سے فارغ ہونے کے بعد پڑھا کرتے تھے تو وہ پڑھ لے. تو یہ دعائیں ہیں, جب ہم اس طریقے سے وضو کر چکیں گے تو انشاءاللہ اس سے خشوع پیدا ہوگا نماز. تو یہ نماز سے پہلے کی چیزیں ہیں. اسی طرح جب وضو کر چکے تو اب آ جائیے اس کے بعد کہ اللہ تعالیٰ اگر ہمیں توفیق دے اور وقت بھی ہو تو تحیت المسجد دو رکعت, تحیت الوضو دو رکعت پڑھ لیں. وضو کیا ہے تحیت الوضو پڑھ لیں, گھر سے وضو کر کے آئے ہیں تو تحیت الوضو بھی پڑھ لیں اور اسی میں نیت تحیت المسجد کی بھی کر لیں, دونوں ادا ہو جائیں گے. اب اس سے آپ اندازہ لگا لیجئے تحیت الوضو کو ہم معمولی چیز نہ سمجھیں, بظاہر تو اس میں دو منٹ لگیں گے لیکن اس کی فضیلت بہت زیادہ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پر تشریف لے گئے, آپ نے سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب واپس تشریف لائے تو فرمایا کہ بلال تمہارا ایسا کون سا عمل ہے کہ میں نے تمہارے چلنے کی آواز جنت میں سنی, یعنی میں ایسا محسوس کر رہا تھا کہ مجھ سے آگے آگے کوئی چل رہا ہے اور اس کی آواز آ رہی تو مجھے تمہارے چلنے کی آواز آئی کہ تم ہو وہ. تو اس سے حضرت بلال کا درجہ نہیں بڑھ گیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے, آگے چلنا ایسا ہے جیسا کہ بادشاہ کے آگے کو باڈی گارڈ چلتا ہے. تو سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چلنا بھی ایسا ہی تھا جیسا کہ بادشاہ کے آگے جو ہے کوئی آگے چل رہا ہو. تو بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تمہارا عمل کیا ہے, کیا کرتے ہو تم؟ تو انہوں نے فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, اور تو کوئی بات نہیں ہے لیکن اتنی بات ہے کہ اسلام لانے کے بعد میں نے یہ عہد کیا تھا کہ میں باوضو رہوں گا اور جب بھی وضو کروں گا تحیت الوضو بھی ادا کروں گا. فرمایا کہ بس یہی سبب ہے کہ اللہ نے تمہیں اتنا مقام عطا فرمایا. تو بظاہر دیکھیے دو رکعتیں ہیں, لیکن اللہ تعالیٰ توفیق دے تو ان دو رکعتوں کو جب بھی ممکن ہو پڑھ لیا کرے آدمی. اسی طرح سے تحیت المسجد, جیسا کہ میں نے کہا اگر اس کا بھی موقع ہو تو پہلے آ کر دو رکعت تحیت المسجد پڑھ لے. اسی طرح نماز سے پہلے کی جو سنتیں ہیں, مطلب فجر سے پہلے دو سنتیں, ظہر سے پہلے کی چار رکعتیں ہیں, عصر سے پہلے کی چار سنتیں غیر موقعہ ہیں, اور عشاء سے پہلے بھی چار رکعتیں غیر موقعہ ہیں. تو آدمی جب مسجد میں آئے اللہ تعالیٰ توفیق دیں تو یہ سنتیں جو فرضوں سے پہلے ادا کی جاتی ہیں ان کا بھی اہتمام کرے. تو بہرحال جب یہ سارے اعمال کر لے گا, اب جب نماز کے لیے کھڑا ہوگا تو اس میں پہلی چیز خضوع کا خیال رکھے کہ اعضا جو ہیں وہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق, کہ ہم نماز پڑھنی شروع کریں ابتدا کریں تو اس طریقے پر کھڑے ہوں جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا, ہاتھ اس طرح سے باندھے جیسے آپ نے بتلایا, ایسے ہی قیام اس حال میں ہو جیسا کہ آپ نے فرمایا, تو انشاءاللہ نماز میں خشوع پیدا ہوگا. اور پھر اس بات کا خاص طور پر اہتمام کرنا چاہیے کہ جو صورتیں ہم نماز میں پڑھتے ہیں, مثلا سورہ فاتحہ ہے یا اس کے ساتھ کوئی صورت ملاتے ہیں, تو سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ ان کے الفاظ کی طرف توجہ دیں, کیونکہ معنی ہر آدمی کو نہیں آتے. تو الحمدللہ رب العالمین مثلا کوئی پڑھتا ہے تو الحمدو کی طرف توجہ کرے, پھر للہ کی طرف توجہ کرے, پھر رب العالمین کی طرف توجہ کرے, الفاظ کی طرف توجہ کرے. اور اگر الفاظ درست ہیں تو معنی کی طرف توجہ کرے کہ تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے. تو آدمی جب امام نماز پڑھا رہا وہ نماز ہے جس میں قرأت اونچی آواز سے کی جاتی ہے, تو ہم نے تو پڑھنی نہیں, پیچھے خاموش کھڑا ہونا ہے, تو ہم ان الفاظ کی طرف بھی توجہ دیں اور ساتھ ساتھ اپنے ذہن کو اس کے معنی کی طرف بھی متوجہ کریں. اب جن چیزوں کے ہمیں معنی آتے ہیں تو ٹھیک ہے, سورہ فاتحہ مثلا بار بار پڑھی جاتی ہے تو اس کے معنی سیکھنے آسان, لیکن اس کے بعد جو سورت ملائی جاتی ہے تو ہر وقت ایک ہی سورت تو نہیں پڑھتا کوئی, اس لیے اس کے معنی بھی ہر شخص کو نہیں آ سکتے. تو الفاظ کی طرف توجہ کریں. اور اگر ایسی نماز ہے جو سری نماز ہے جس میں قرأت اونچی آواز سے نہیں کی جاتی, تو دل ہی دل میں سوچے, خیال کرے الحمدللہ رب العالمین کی طرف, الرحمن کی طرف, مالک یوم الدین کی طرف, تو اس کی طرف دھیان کرنے سے انشاءاللہ خشوع پیدا ہوگا. تو آپ دیکھیے کہ جو خیالات ہمارے آتے ہیں بالکل رک تو نہیں سکتے, لیکن جس حد تک بھی رک جائیں ہمیں اس کی کوشش کرنی چاہیے. تو کوشش میں ساری چیزیں داخل ہیں کہ نماز سے پہلے کی بھی کبھی اہتمام کریں, اور دوران نماز بھی جن چیزوں کا ہمیں کہا گیا ہے ان چیزوں کا ہم اہتمام کریں, الفاظ اور معنی کی طرف غور کر کے نماز پڑھیں انشاءاللہ. اور پھر یہ کہ ایک سب سے پہلی چیز ایک یہ بھی ہے کہ آدمی یہ سوچے کہ اللہ تعالی کو میں دیکھ رہا ہوں. حدیث میں آتا ہے کہ نماز آدمی اس طرح پڑھے, ان تعبد اللہ کانک تراہ فان لم تکن تراہ فانہ یراک, اللہ کی عبادت اس طرح سے کرو کہ تم اس کو دیکھ رہے ہو. اگر ایسا خیال تمہارا نہیں ہو سکتا تو کم از کم یہ تو سوچو کہ اللہ تمہیں ضرور دیکھ رہا ہے. یعنی اصل تو یہی ہے کہ ہم اس کا خیال باندھیں. اب آدمی یہ سوچ سکتا کہ خیال کیسے باندھے, بھی اللہ تعالیٰ کو ہم نے کبھی دیکھا نہیں تو کیسے ہم سوچیں. لیکن بات یہ ہے کہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں دنیا کے اندر جن کو ہم نے دیکھا ہوا نہیں ہوتا, لیکن خیال اگر ہمارا پختہ ہو تو اس کا یقین ہوتا ہے. یقین ہونا کافی ہے, بس دکھائی دے یا نہ دے. ارے بھائی ہوائی جہاز اڑتے ہیں, کتنے اڑتے ہیں, صرف جہاز نظر آتا ہے لیکن آدمی کو یقین ہے کہ اس میں ایک پائلٹ بھی ہے اور 200-300 مسافر بھی. یقین ہوتا کہ نہیں ہوتا, حالانکہ لوگ دیکھ نہیں رہے, نظر نہیں آ رہے. تو صرف یقین ہونا کافی ہے کہ بھائی ہاں جہاز اڑ رہا ہے, اس میں کچھ لوگ یقیناً کو بھی مسافر ہوں گے, عملہ ہوگا, پائلٹ ہوگا. آدمی خالی خیال تو کر سکتا ہے, یقین کر لے, نہیں نظر آتا کوئی بات نہیں. تو اس لیے یہ خیال کہ ہم اللہ کو دیکھ رہے ہیں اس کا مطلب یہ کہ ہمیں یقین ہو کہ ہم اللہ کو دیکھ رہے ہیں. اور بالفرض اگر یہ یقین نہیں آتا یا اس پر ہم پورے طور پر عمل نہیں کر سکتے تو یہ تو یقینی بات ہے کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے, اس میں تو کوئی شک و شبہ نہیں. تو اس طرح سے ہم جب نماز پڑھیں گے تو انشاءاللہ نماز میں خشوع پیدا ہوگا, اور خشوع پیدا ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا رجوع ہمارا اللہ کی طرف ہو جائے گا, دھیان پورا نماز کی طرف ہو جائے گا اور اللہ رب العزت کی طرف ہو جائے گا, اور وہ نماز واقعتاً ہماری نماز ہوگی. جس نماز کو بے حیائی سے رکنے کا ذریعہ بتلایا ہے اصل میں وہ نماز یہی والی ہے. ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر, بے شک نماز انسان کو بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے. تو وہ نماز نماز بھی تو ہو. اب بہت سے لوگ کہتے ہیں صاحب نماز پڑھ رہے لیکن ہم پھر بھی برائی کر رہے ہیں, ہمیں تو نماز نے نہیں روکا, ہم تو گانے بھی سن رہے ہیں, ہم تو فلمیں بھی دیکھ رہے ہیں, ہم تو لوگوں کی غیبت بھی کر رہے ہیں اور ہم حرام بھی کھا رہے ہیں, تو نماز نے تو روکا ہی نہیں. تو بات وہی ہے کہ پہلے یہ سوچو کہ ہماری نماز نماز ہے, اس کے بعد پھر اگلی بات آتی ہے کہ واقعتاً وہ نماز ہماری جو ہے وہ روکنے والی ہے یا نہیں. جب واقعتاً ہم نماز کو نماز کے طور پر پڑھیں گے اور ہماری نماز ایسی ہوگی تو انشاءاللہ پھر بے حیائی کے کام سے بھی رکیں گے. ورنہ کم از کم اتنا تو ضرور یقین کریں کہ اگر یہ نماز نہ پڑھ رہا ہوتا تو بے حیائی میں برائی میں اس سے بھی زیادہ ہوتا جتنا آپ ہے. یعنی یہ بات سوچ لیں کہ نماز پڑھ رہا ہے تب یہ حال ہے, اگر نہ پڑھ رہا ہوتا تو کیا حال ہوتا. کوئی آدمی کہتا ہے تو فلاں آدمی جو ہے وہ نمازیں بھی پڑھتا ہے جی, حج بھی کر رہا ہے, روزے بھی رکھ رہا ہے اور سب کچھ کر رہا ہے, پھر بھی جناب جھوٹ بھی بول رہا ہے, یہ کام بھی کر رہا ہے, تو ہم اس کو جواب یہی دیتے ہیں کہ سب کچھ کر رہا ہے تب یہ حال ہے بھائی, اگر یہ نہ کر رہا ہوتا تو بہت کچھ بہت ہی آگے ہوتا پھر. تو اس لیے کسی نہ کسی درجے میں رکاوٹ ہے. تو آدمی اپنے طور پر کوشش کرے, ان طریقوں کو اختیار کرے جس سے نماز میں خشوع پیدا ہوتا ہے, اور اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرے کہ اللہ ہمیں ایسی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما دیجئے کہ جس نماز میں ہمارا یہ یقین ہو کہ ہم آپ کو دیکھ رہے ہیں, ایسا یقین پیدا ہو جائے. میں نے آپ کو پہلے بھی عرض کیا تھا کہ آدمی دیکھیے سجدہ کرتا ہے تو آدمی یہ تصور کرے کہ میں اللہ کے دونوں قدموں کے درمیان سجدہ کر رہا ہوں, اور پھر اس کا لطف اٹھائے, مزہ لے. جب آدمی کا یقین پختہ ہوتا ہے اپنے رب کے قدموں میں سجدے کر رہا ہوں تو بلا شبہ اللہ اس لائق تو ہیں کہ ان کے قدموں میں سجدہ کیا جائے. تو جب آدمی اس یقین کے ساتھ سجدہ کرے گا تو ایسا سجدہ کرنے میں آپ کئی گنا لطف محسوس کریں گے, جو اس تصور سے خالی سجدہ ہوگا اور تصور کے ساتھ ہوگا دونوں میں بڑا فرق ہوگا. اسی طرح نماز پڑھ رہے ہیں اچانک نظر دائیں بائیں اٹھ گئی, آدمی فوراً یہ خیال دل میں لائے, اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میرے بندے کیا مجھ سے بھی اچھی کوئی چیز تجھے نظر آ رہی ہے, فوراً اپنے نگاہ کو سجدے کی طرف لائے اور دل میں خیال کرے کہ نہیں ہے اللہ آپ سے اچھی کوئی چیز, آپ سے اچھا کوئی نہیں, اور اپنی نگاہ کو لے آئے نیچے اور اس کا پھر لطف اٹھائے. یقیناً یہ چیز انسان کو بڑا مزہ دے گی اور نماز میں بہت خشوع پیدا ہو. تو بہرحال لیکن اس کے باوجود اگر ہمارے خیالات ختم نہیں ہوتے تو پھر بھی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے, فکر مند نہ ہو, نماز جیسے تیسے بھی ہے وہ پڑھ لیں. انشاءاللہ ایسی ہی نماز سمجھیے کہ اللہ کو ہماری منظور ہے. اگر یہ خیالات ہمارے ان تمام طریقوں کو اختیار کرنے کے باوجود جان نہیں چھوڑ رہے اور خیالات پھر بھی آتے ہیں نماز میں تو یہ سمجھ لو کہ اللہ تعالیٰ ہم سے ایسی ہی نماز پڑھوانا چاہ رہا ہے, بس زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. اپنی طرف سے کوشش کرے کہ ان خیالات کو ہم بھگائیں, لیکن پھر بھی نہیں جاتے تو ویسی نماز نہ چھوڑے. کیونکہ بات یہ ہے کہ ہم جو سجدے کر رہے ہیں, ہم جو رکوع کر رہے ہیں, بعض لوگ یہ کہہ دیتے ہیں کہ صاحب ہماری کیا نماز ہے, ہم تو سر مار کے آ جاتے ہیں چار, تو یہ بڑی ناقدری کی بات ہے. اللہ تعالیٰ کا شکر کرنا چاہیے اس نے یہ سجدے جو ہم سے ادا کرا لیے. بتائیے کیا ایسا سجدہ جن کو ہم کچھ بھی نہیں سمجھ رہے کیا اپنے جیسے کسی انسان کے آگے کرنا چاہیں گے؟ کوئی آدمی یہ کہے گا بھائی جیسے سجدے تم کرتے ہو اس میں خیالات بھی ہیں, گندے خیالات ہیں, جو کچھ بھی ہے, ایک سجدہ میرے سامنے بھی کر دو بھائی, کیا کرنے کو تیار ہوگا انسان؟ تو اس سے ہی پتہ چلا کہ یہ سجدہ اس کو نسبت ہے اللہ رب العزت کے ساتھ, اس لیے اس کو بھی کمتر بات مت سمجھو. اس کی بھی قدر کرو کہ اللہ تعالیٰ کی توفیق ہے کہ اس نے مجھے اپنے آگے سر جھکانے کی توفیق عطا فرما دی. ورنہ آدمی بہت سے ایسے ہیں جو نماز ہی نہیں پڑھتے بالکل, مسجد ہی میں نہیں آتے, ان بیچاروں کو کچھ پتہ ہی نہیں ہوتا. ہم تو یہاں بہت دفعہ دیکھتے ہیں کہ نماز جنازہ کے ساتھ آئے ہوئے ہوتے ہیں, جنازے کے ساتھ بیچارے باہر ہی کھڑے رہتے ہیں, مسجد میں آ کے فرض تک نہیں پڑھتے. اب جس نے فرض ہی نہ پڑھا ہو تو اس کا اب نماز جنازہ کا بھی پتہ نہیں, اس بیچارے نے وضو کے لیے بھی کھڑا ہوا ہے کہ ایسے ہی کھڑا ہو گیا. کتنے لوگ کھڑے رہتے, بہت ہی کم ایسے جنازے آتے ہیں جن کے ساتھ سارے لوگ آ کر نماز میں شامل ہوتے ہوں. ورنہ عموم دیکھا یہ گیا ہے کہ 10-15 آدمی ایسے کھڑے رہتے ہیں, خاص طور پر اگر کوئی بڑے آدمی کا جنازہ ہے تو اس کے ساتھ تو معاملہ ایسا ہی ہوتا ہے تقریبا, تو آفس کے لوگ آئے ہوئے فلاں آئے ہوئے لیکن مسجد میں آنے کی توفیق نہیں ہوتی. تو میرے عزیز بھائی, جو اللہ ہمیں مسجد میں آنے کی توفیق عطا فرما رہے ہیں, اپنے گھر میں بھی جس نے ہمیں بلایا ہے انشاءاللہ وہ نوازے گا بھی. ارے جو ہمارے گھر میں مہمان آ جاتا ہے, جب ہم اس کی مہمان نوازی کرتے ہیں تو اللہ رب العزت کے گھر پر آؤ گے, اللہ تعالیٰ ہماری مہمان نوازی نہیں فرمائیں, اللہ تعالیٰ ہماری قدردانی نہیں فرمائیں. لیکن آؤ تو صحیح, اور اس آنے پر پھر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو کہ اللہ آپ کا شکر. حدیث میں آتا ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز مکمل فرما لیتے تو استغفر اللہ پڑھا کرتے تھے. بعض بزرگان دین سے میں نے سنا, فرماتے تھے کہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ بھی کہو اور پھر الحمدللہ 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 بھی کہو. استغفار تو اس بنا پر کرو کہ جیسے نماز پڑھنی چاہیے تھی اللہ میں نے ویسے نماز ادا نہیں کی, جو حق تھا نماز ادا کرنے کا ہم حق ادا نہیں کر سکے اس پر استغفار کریں, اور جیسے بھی بن پڑی ہم نے ادا کر لی اس پر الحمدللہ کہیں کہ اللہ جیسے بھی ہم سے ہو سکا ٹھیک ہے, ہم حق تو ادا نہیں کر سکے لیکن آپ نے ہمیں جیسی توفیق ادا فرما دی ہم نے بہرحال اے اللہ نماز پڑھ لی, اس پر ہم آپ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ آپ نے توفیق تو ادا فرما دی. تو شکر کی بھی توفیق ہو گئی اور اس میں جو کمی کوتاہی ہے اس پر استغفار کی بھی توفیق ہو گئی. اس لیے معمولی بات نہیں ہے, اللہ تعالیٰ کا ہمیں اس پر شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس نے ہمیں مسجد میں آنے کی توفیق دی, نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما دی, استغفار پڑھنے کی توفیق دے دی, الحمدللہ کہنے کی توفیق عطا فرما دی. اور ہمیں اور کیا چاہیے بتائیے. اب جو کمی کوتاہیاں ہیں اس کو آہستہ آہستہ دور کرنے کی کوشش کرتے رہو, لیکن نماز کو مت چھوڑو, ترک مت کرو بالکل. ابھی میں جمعہ پڑھا کے مسجد سے نکلا, ایک صاحب نے ایک پرچہ تھما دیا کہ فلاں صاحب نے جو ہے یہ بات کہی تھی لہذا ان صاحب نے مسجد میں نماز پڑھنی چھوڑ دی. اپنا نقصان کیا بھائی, کسی اور کا نقصان کیا. تو بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اپنی جو بلا اور مصیبت ہے وہ دوسرے کے سر پہ ڈال دیتے ہیں کہ صاحب فلاں نے صاحب چونکہ ایسا کرتے ہیں لہذا میں نماز ہی نہیں پڑھتا. یاد رکھو ہر ایک شخص سے اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں پوچھیں گے, امام ہے تو اس سے بھی باس پرس ہوگی اور مقتدی ہے تو اس سے بھی باس پرس ہوگی. ہم یہ کہہ کے صاحب فلاں صاحب ایسا کرتے ہیں اور فلاں صاحب چونکہ ایسا کرتے ہیں اس لیے ہم دین پہ نہیں چل رہے, کیا اس سے ہماری جان چھوٹ جائے گی؟ دنیا میں تو شاید آپ کچھ لوگوں کو اپنا ہم نوا بنا لیں لیکن اللہ تعالیٰ کو نہیں بنا سکتے. اللہ رب العزت کو ہم دھوکہ نہیں دے سکتے, چاہے بلا شبہ کوئی مخلص ہو نہ ہو, آپ کسی کے اخلاص کو کس پیمانے پر ناپ سکتے, کیسے محسوس کرتے ہیں کہ مخلص ہے یا نہیں جب تک اس سے معاملات نہ پڑیں, جب تک اس کے ساتھ رہا نہ جائے اس وقت تک آپ کو پیمانے کا معلوم نہیں ہو سکتا کہ واقعی در مخلص ہے. محض سنی سنائی بات پر اور نماز کو ترک کر دیا, جماعت سے پڑھنی چھوڑ دی, بہت سارے لوگ ہیں ایسے گھروں میں پڑھ لیتے ہیں, شکر ہے کہ پڑھ لیتے ہیں ورنہ بہت سے ایسے بھی ہوں گے بالکل ہی نہیں پڑھتے. تو اس لیے جو لوگ پڑھتے ہیں بہرحال انہیں شکر تو ہر حال میں کرنا چاہیے لیکن آگے قدم بڑھانا چاہیے. محض یہ کہہ کے کہ صاحب چونکہ فلاں صاحب بے عمل ہیں یا فلاں صاحب جھوٹ بولتے ہیں یا فلاں صاحب تقریر میں ایسی بات کہہ دیتے ہیں لہذا میں دین پر نہیں چلتا, یہ کوئی حجت نہیں ہو سکتی قیامت کے دن. ہم اپنے جیسے لوگوں کو شاید خوش کرتے ہیں اس بات کو کہہ کر, چند آدمی اور ہمارے ساتھ ہو جائیں کہ تم بالکل صحیح کہہ رہے ہو بھائی میں بھی اسی لیے نہیں جاتا, ممکن ہے کچھ اور لوگ مل جائیں آپ کو, لیکن اللہ تعالیٰ کو یہ بات کہہ کر ہم راضی نہیں کر سکتے, اللہ رب العزت کو ہم دھوکہ نہیں دے سکتے کسی طور پر. اس لیے ایسی باتیں کر کے شیطان تو خوش ہوتا ہے ایسی باتوں سے لیکن اللہ رب العزت کی ہماری یہ باتیں حجت نہیں ہو سکتی. اللہ سے دعا بھی کرنے چاہیے کہ اللہ تعالی ہمیں توبہ و استغفار کی بھی توفیق عطا فرمائے. جو عبادت بھی اللہ تعالی ہم سے کرا لیتے ہیں ان عبادتوں میں اللہ تعالی اپنی رضا ہمیں نصیب فرمائے، اخلاص نصیب فرمائے، وہ نماز ہو، ذکر ہو، قرآن مجید کی تلاوت ہو، یہ ساری کی ساری عبادات ہیں. اللہ تعالی ان تمام عبادات کو اخلاص کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق عطا فرما دیں. آج بس بیان اتنا ہی تھے، گلے میں میرے تکلیف تھی اس لیے خیال یہ تھا کہ مختصر، بہت ہی مختصر بیان ہوگا، لیکن پھر بھی الحمدللہ کسی نہ کسی حد تک ہو گیا. اللہ تعالیٰ اس پر مجھے اور آپ سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وکیل صاحب نے یہ پرائز بانڈ وغیرہ اور اسی طریقے سے دیگر جو آج کل لاٹریاں چل رہی ہیں اس سلسلے کی بات پوچھی ہے. تو بھائی بات یہ ہے کہ پرائز بانڈ جو گورنمنٹ جاری کرتی ہے ان کا خریدنا تو جائز ہے. کوئی آدمی اس لیے خریدتا ہے کہ میں اپنے پیسوں کو محفوظ کر لوں، تو 10,000 مثلا پرائز بانڈ ہے یا اس سے زیادہ کا ہے، تو بجائے اس کے کہ بہت سارے پیسے گھر میں رکھے جائیں ایک پرائز بانڈ خرید کے رکھ لیا، تو خریدنے کی حد تک تو جائز ہے، لیکن اس پر جو انعام نکلتا ہے وہ لینا جائز نہیں ہے، اس لیے کہ اس کا تعلق سود سے. خریدنا جائز لیکن اس پر جو انعام وغیرہ نکلتا ہے وہ جائز نہیں، اس لیے کہ وہ خالصتاً سود ہے. جتنے کا لیا ہے چونکہ اس کی حیثیت نوٹ ہی کی ہے، کرنسی ہے باقاعدہ، وہ جس طرح 1,000 کا نوٹ ہے ایسے ہی 1,000 کا پرائز بانڈ بھی ہوتا ہے. تو آپ کو 1,000 کے بدلے میں 1,000 مل جائیں، ٹھیک ہے، آپ کا نوٹ تھا، آپ نے اس کے بدلے میں نوٹ لے لیا، لیکن اس پر جو انعامات نکلتے ہیں، اور بعض لوگ یہ لے کر بھی اس لیے رکھتے ہیں، تو ان پر انعام کا لینا جائز نہیں ہے، یہ سودی معاملہ ہے، اس سے بچنا چاہیے. اور آج کل خاص طور پر جو لاٹری 25 روپے لو اور 25 کروڑ کا انعام لے لو یا 2.5 کروڑ کا انعام، یہ بھی ساری چیزیں وہ ہیں جو حرام کی طرف انسان کو لے جاتی ہیں اور آدمیوں کو کامچور اور کاہل بناتی ہیں کہ گھر بیٹھے رہو بس اس انتظار میں کہ 25 روپے کے 100-200 ٹکٹ خرید لو اور اس کے بعد گھر میں انتظار کرو 2.5 کروڑ کا کب انعام ملتا ہے ہمارا. آدمی کامچور بنتا ہے، کاہل بنتا ہے، ایسا آدمی ہمیشہ گھر میں پڑا رہتا ہے، کام کرنے کی اسے توفیق نہیں ہوتی، کیونکہ بھائی چکر رہتا ہے بھائی ہو سکتا ہے 2.5 کروڑ کا تکا لگ جائے. اب آپ سوچئے کہ اگر ہمارے ملک کے اندر جتنی آبادی ہے، صرف کراچی کی آبادی 1.5 کروڑ سے زیادہ کی ہے، اگر ہر آدمی صرف 1 روپے بھی لے لے تو جو ہے وہ سوچ لو کہ کتنے کروڑ جمع ہو جاتے ہیں. تو اگر پورا پاکستان میں یہ ہوتے ہیں ان کے پاس تو 25 کروڑ جمع ہو گئے اور وہ اس میں سے آپ کو 2.5 کروڑ دے دیتے. اور بات تو یہ بھی کہتے ہیں کمبخت کہ بھائی یہ ثواب کا کام ہے، اس سے لے لو. ثواب واب تو دور کی بات ہے، سخت گناہ کا کام. اس قسم کی لاٹریاں لینا بھی جائز نہیں ہے اور سخت گناہ اور حرام کی بات ہے، اس سے بچنا چاہیے. اللہ تعالیٰ سے دعا یہ کرنی چاہیے کہ اللہ ہمیں آپ جو عطا فرما دیں اس میں برکت عطا فرما دیں اور حلال چاہے عطا فرمائیں. اللہ قادر مطلق ہیں، وہ آپ کے 10 روپے کو بھی 10,000 جتنا بنا سکتے ہیں، اور 10,000 جتنا بنانے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے اس 10 روپے میں اتنی برکت ہو جائے. الحمدللہ میری تو آنکھوں کا مشاہدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ بعض اوقات سمجھ میں نہیں آتے کہ اخراجات اتنے ہوتے ہیں وہ پورے کیسے ہو جاتے ہیں، سب اللہ تعالیٰ کراتے ہیں، ہم تھوڑی کرتے ہیں. اس لیے اگر اللہ کی ذات پر یقین ہو تو معاملہ سارے آسان ہیں. اگر اس کی ذات سے یقین اٹھ جاتا ہے 2.5 کروڑ بھی آپ کے پھر ایسی جگہوں پہ چلے جائیں گے جہاں سے آئے تھے. خدا نہ کرے پتہ چلا گردے خراب ہو گیا، پتہ چلا ہارٹ فیل ہو گیا، پتہ چلا یہ ہو گیا، اور جناب لاکھوں کروڑوں روپے اسی میں ضائع ہو گئے. تو اس لیے میرا عزیز بھائیو حرام کی طرف مت جاؤ، حلال تھوڑا ہو اللہ اس میں برکت دے دے تو بہت ہے ہمارے لیے. حرام اتنا سارا ہو لیکن حرام ہے وہ، اس میں برکت بھی نہیں ہوتی. اور دوسری بات یہ ہے کہ ایزی کم ایزی گو، آسانی سے آنے والا پیسہ آسانی سے چلا بھی جاتا ہے. حرام طریقے سے آیا، حرام جگہ پہ چلا گیا. ایک امام صاحب فرماتے ہیں کہ میں مخرج دیکھ کے مدخل کا پتہ چلا لیتا ہوں، یعنی جب آدمی کے پاس رقم آتی ہے تو اس کے بعد خرچ بھی کرتا ہے وہ. تو جو آدمی حرام جگہوں پہ خرچ کر رہا ہے تو پتہ چل جاتا ہے کہ اس کا پیسہ حرام طریقے سے ہی آیا ہوا ہے. اگر حلال کا پیسہ ہوتا ہے ناجائز جگہوں پہ خرچ ہی نہ کرتا. اس لیے فرماتے ہیں کہ میں اس کے مخرج کو دیکھ کے، یعنی جہاں وہ پیسہ خرچ کر رہا ہے اس کو دیکھ کے اس کے مدخل کا اندازہ لگا لیتا ہوں کہ پیسہ آیا ہوا کہاں سے. اس لیے اس سے اندازہ لگا لیجئے کہ ان چیزوں کی طرف متوجہ نہیں ہونا چاہیے. آدمی محنت کرے، مزدوری کرے، چھولے بیچ لے، چاٹ بیچ دے، لیکن محنت مزدوری کرنے میں مت شرماؤ، حرام کھانے میں شرماؤ. شرم ہمیں آنی چاہیے سود کھانے میں، حرام کھانے میں. باقی اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہو، اگر کوئی مبتلا ہے اللہ سے رو رو کے دعا کرے کہ اللہ اس سے میری جان چھڑا دے. کوئی طریقہ ہے میرے لیے ایسا بتا دیجئے اور میرے لیے اسباب پیدا فرما دیجئے کہ حرام سے میری جان چھوٹ جائے. تو اللہ قادر مطلق ہے, کم از کم آدمی اتنا تو سوچ ہی سکتا ہے. تو اس لیے یہ ساری چیزیں جو ہم نے آج اختیار کی ہوئی ہیں ان سے بچنا چاہیے. جن لوگوں نے سودی رقومات لی ہوئی ہیں, چاہے بینک سے یا اور طرح سے لے لیتے ہیں لوگ, ان کو میں نے خود پریشان حال دیکھا ہے. اپنے گھر بھی ان کے بک گئے, دکانیں بھی بک گئی, فیکٹریاں بھی بک گئیں اور قرض ادا نہیں ہوا. اللہ تعالیٰ ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اے اللہ, اپنے فضل خاص سے جو باتیں آج یہاں پر بیان ہوئیں, اپنے فضل و کرم سے جو صحیح صحیح بیان ہوئی ان پر ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرما. اگر کوئی کوتاہی ہو گئی تو اسے معاف فرما دے اور ہمارے ذہنوں سے نصیح منسیح فرما دے. اے اللہ, ہماری نمازوں میں خوش و خضوع پیدا فرما. اے اللہ, ہمیں اس طریقے پر نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما جس طریقے پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتلائی, جو طریقہ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا, ایسے طریقوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ, جس کی آپ کی نظر میں کوئی اہمیت نہیں, یا اللہ ہمیں رزق حلال عطا فرما, وسعت کے ساتھ عطا فرما, ہر قسم کے شر و فتنوں سے محفوظ فرما, بیماروں کو شفائے کامل عطا فرما, قرض داروں کے قرضوں کو ادا فرما, پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما. اے اللہ, جتنے مسلمان مرد و عورت اس دنیا سے رخصت ہو چکے ان سب کی مغفرت فرما. ہم جب تک زندہ رہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کی توفیق عطا فرما, اور جب وقت رخصت آئے خاتمہ ایمان پر فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.